الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين سورة جمعہ کی تین آیات آیت نمبر 9, 10 اور 11 جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے. آپ نے اکثر نمازوں میں بھی سنا ہوگا, جمعوں کے خطبوں کے اندر بھی بعض خطبہ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو حکمت و احکام جمعہ ان 3 آیات کے اندر یا اس ایک رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. جمعہ کی اہمیت, اس کا حکم, اس کی حکمت, اس کا مقصد, یہ تمام چیزیں ان 3 آیات میں بیان کر دی گئی ہیں. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلی انقلاب تھا, آپ کی دعوت کا جو محور تھا, وہ قرآن مجید ہے. اسی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. آپ کا اساسی منہاج کیا ہے, کس طریقے سے سورہ جمعہ سے متصلن قبل جو سورہ ہے, سورہ صف, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ, اس کتاب کے ساتھ, یہ کامل ہدایت نامہ, دی گائیڈنس جو ہے, ودین الحق, اور ایک دین حق, ایک نظام شریعت کے ساتھ. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کر دے, نافذ کر دے, قائم کر دے تمام کے تمام ادیان پر. ولو کرہ المشرکون, اور چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے, وہ اظہار دین الحق علی الدین کلہ, وہ ہوا کیسے؟ وہ سورہ جمعہ میں پھر بیان کیا گیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہ, وہی ہے جس نے بھیجا, مبعوث فرمایا, رسولا منہم, ایک رسول انہی میں سے. ان کے کیا وظائف ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان پر تلاوت آیات کرتے ہیں, اس کی آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ اس کتاب کی تعلیم, مسلسل تعلیم, تلاوت آیات, تزکیہ, کتاب و حکمت کی تعلیم, اس کے لیے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے. اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے, اس فکر کے ساتھ ایک ذہنی ربط اور تعلق قائم رکھنے کے لیے کوئی بھی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زندگی میں یہ کام کرتے رہے, ممبر یہ بنیادی طور پر ممبر رسول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نائب رسول اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کام کرتا ہے, اور یہ انتہائی ضروری ہے. اپنی فکر کو, اپنے فلسفے کو, اس کو تازہ رکھنے کے لیے. جیسے کمیونسٹ ریولوشن جب آیا, کمیونزم انقلاب, وہ بھی اپنے فلسفے کو تازہ رکھنے کے لیے وہ میٹنگز کرتے تھے, وہ اپنی اس چیز, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ محو نہ ہو جائے, بیک گراؤنڈ میں نہ چلی جائے. جیسے آہستہ آہستہ جب انسان کسی چیز کو چھوڑ دے, اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے, تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. یہی چیز ہے اس فکر کے ساتھ, اور وہ فکر کیا ہے, یہ قرآن مجید ہے. وہ نظریہ کیا ہے, وہ نظریہ توحید ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عم یتساءلون عن النبأ العظیم, یہ کیا چیمنگوئیاں ہیں, کس بارے میں لوگ پوچھ گچھ کر رہے ایک دوسرے سے, اس بڑی خبر کے بارے میں, الذی ہم فیہ مختلفون, جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے. تو اس کے لیے یہ جمعے کا جو اجتماع ہے, ہفتہ وار اجتماع ہے, یہ دیا گیا ہے, اور اس کا ایک پورا یعنی نظام ہے, اور اس کی حکمت ہے, اس کے کچھ احکامات ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے, یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودیا للصلاۃ, جب بھی تمہیں پکارا جائے, ندا لگائی جائے للصلاۃ, نماز کے لیے, من یوم الجمعہ, جمعہ کے دن, فسعوا الی ذکر اللہ, تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف. اللہ کا ذکر وہ کیا ہے, یہاں اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد آزان دینا ہے. یعنی جب بھی جمعے کی آزان ہو جائے, تو اپنے معمولات, اپنا کاروبار, اپنا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, اس کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لپکو, اس کی طرف جاؤ. وزر البیع, جو کچھ بھی کر رہے ہو, کاروبار ہے, معاملات میں مشغول ہو, اس کی طرف جاؤ. اور فقہا کا اتفاق ہے کہ فسعو کا حکم واجب کے درجے میں ہے. ارشاد نبوی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الجمعہ تو علی کل من سمع النداء, جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض ہے جو جمعہ کی آزان سن لیتا ہے. یعنی اتنی تاکید ہے اس نماز کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجمعہ تو علی من آواہ اللیل الی اہلہ, جمعہ کی نماز اس شخص پر واجب ہے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر رات کو اپنے اہل و عیال میں پہنچ سکے. ایک تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, الجمعہ تو حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربع, عبدا مملوکا او امرأ او صبی او مریض, کہ جمعہ لازم ہے ہر مسلمان پر جماعت سے ادا کرنا سوائے چار اشخاص کے, یعنی غلام, عورت, بچہ یعنی نابالغ بچہ, اور مریض. اور ایک اور روایت میں مسافر کو بھی استثناء دی گئی ہے, یعنی اگر وہ جمعہ ادا نہ کرے تو اس کو مستثنا کیا گیا ہے. البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو, اور وہ شرعی عذر جو ہے کوئی بیماری ہے, یا کوئی جان و مال کا خوف ہے, یا بارش کا معاملہ ہے, تو پھر اجتماع جمعہ سے حاضری کی رخصت ہے. بہرحال فساؤ کے الفاظ جو ہیں, فوراً لبکو, اس میں بھاگنا مراد نہیں ہے, بھاگنے سے منع کیا گیا ہے باوقار انداز سے. ویسے بھی نماز کے لیے بھاگنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, بلکہ باوقار انداز سے نماز کے لیے جانا چاہیے. مراد یہ ہے کہ اپنے دوسرے کام کا چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر, ملازمت ہے تو وہاں سے, اور اس طرف متوجہ ہو جاؤ, اور مسجد کی طرف آ جاؤ, اور جلد از جلد اور اول وقت میں مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی جائے. ایک حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں، یعنی جو لوگ پہلے آتے ہیں انہیں پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں انہیں بعد میں لکھتے ہیں۔ تو جو شخص دھوپ کے باوجود جمعے کی نماز کے لیے پہلے گیا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک اونٹ پیش کیا۔ اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی قربانی ہے اور کس پر مل رہی ہے، تھوڑا سا وقت سے پہلے آ جانا، اپنے معمولات کو تھوڑا سا تبدیل کر دینا، چینج کر دینا۔ اور جو شخص دوسری گھڑی میں آیا، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک گائے پیش کی۔ پھر جو شخص اس کے بعد آتا ہے وہ اس کی مانند ہے جس نے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ایک دمبا یا مینڈا پیش کیا۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں مرغی پیش کی۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے اس شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈے کے ذریعے سے صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بند کر کے لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی خطبہ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبے کے دوران مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس نماز جمعہ میں غیر حاضری پر کتنی شدید وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمر و ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہما حدثاہ انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول على اعواد منبره تهينا اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے لکڑی کے منبر پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے سنا، یعنی کتنی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز رہیں، یعنی جمعے کے دن نماز کو نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر ان کا شمار غافلوں میں ہو جائے گا۔ انتہائی سخت انداز ہے جو یہاں پر کیا جا رہا ہے، اللہ کی مہر لگ جانا۔ قرآن مجید میں جیسے آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کفار کے لیے یہ بات آئی ہے، ان اللہ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ اسی طرح دوسری جگہ آیا تبع اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان پر مہر لگا دی۔ دوسری حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا بها تبع اللہ علی قلبہ، یہاں پر وہ تبع کے الفاظ جو آئے، جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نسبت جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے۔ اور یہ کون شخص کہہ رہا ہے، کون سی ہستی ہے جو کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہ آپ ان کے معاملے میں انتہائی نرم ہے، لینینٹ ہے ان کے معاملے میں، وہ رؤوف اور رحیم ہستی جو ہے وہ یہ کہہ رہی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا من ترک الجمعۃ من غیر ضرورۃ کتب منافقا فی کتاب لا یمحا ولا یبدل، جس شخص نے بلا کسی وجہ کے بلا کسی عذر شرعی کے نماز جمعہ کو ترک کر دیا وہ اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے کہ جس کی تحریر نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی تبدیل کی جا سکتی۔ تو جمعے کے اندر جو بھی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے جو لوگ نہیں آتے، ان کے لیے اتنی شدید وعید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سامنے آ رہی ہے۔ اس جمعے کے لیے کچھ آداب ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمایا ہے, ہمیں سکھلائے ہیں. سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین, اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن اس دن یعنی اس دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے. فمن جاء الى الجمعہ فلیغتسل وان کان طیب فلیمسہ وعلیکم بالسواک, بس اس میں غسل کیا کرو, جمعے کے دن غسل کر کے صاف ستھرا ہو کر, اور اس کے ساتھ جس کے پاس خوشبو ہو وہ بھی لگا لیا کر, اور مسواک کو بھی ضروری سمجھو. ظاہر ہے جمعے کا اجتماع ہے اور اس وقت جو کیفیت تھی وہ ایک ہی اجتماع جمعہ ہوا کرتا تھا, بعد میں بھی جو بڑی مسجد ہوتی تھی جو جامع مسجد کہلائی جاتی تھی اسی میں اجتماع جمعہ ہوا کرتا تھا, تو لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس میں شامل ہوتی. تو انسان ویسے ہی اٹھ کر آ رہا ہے, اب وہ پسینے کی کچھ بدبو ہے یا کوئی لوہار ہے وہ اپنی بھٹی سے اٹھ کر آیا ہے, بدبو بھی ہے پسینے کی, کچھ اگر کپڑے بھی اس کے گندے ہیں, کچھ داغ واغ ہیں, تو وہ ماحول کے اندر تھوڑا سا ایک کیفیت ہے کہ دوسرا شخص ہو سکتا ہے کچھ ناگوار محسوس کر. اس لیے فرمایا کہ اس ماحول کو بہت ہی صاف ستھرا معطر ہونا چاہیے, تو انسان غسل کر کے جائے, پاک صاف ہو کر جائے, پھر جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, خوشبو ہے, وہ بھی لگا لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ منہ سے بھی کسی قسم کی بدبو نہیں آنی چاہیے, مسواک کر کے انسان جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کریں اور خوشبو لگائیں, اگر خوشبو نہ ہو تو پانی کے اس کے لیے خوشبو ہے, یعنی اگر خوشبو نہیں لگا سکتا تو کم از کم غسل کر لیا کرے تاکہ وہ صفائی ہو جائے اور کسی قسم کی بدبو جو ہے وہ نہ آئے. اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی پر کیا حرج ہے اگر وہ اپنے روزمرہ کے محنت کے لباس کے علاوہ دو کپڑے خرید کر جمعے کے لیے مخصوص کر کے رکھے. وہی بات جو پہلے عرض کی جا چکی ہے, تاکہ وہ ماحول خوشگوار اور معطر ہو, وہ پسینے کی بدبو نہ آئے, یا ویسے ہی کپڑے اگر وہ کام کے کپڑے ہیں تو وہ گندے ہو جاتے ہیں, تو وہ وہاں پر جب آئے تو انسان خود بھی خطبہ سننے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو, تازگی محسوس کرے, اور ساتھ میں ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک فرحت بخش ماحول جو ہے وہاں پر میسر ہو. اب یہاں پر جو جمعے کے اصل ہے وہ کیا چیز ہے جس کو ذکر کیا جا رہا ہے, کہ لب کو اللہ کے ذکر کی طرف, فسعوا الى ذکر اللہ, یہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل, استغفار, یا کچھ مسنون اذکار ہیں, یا دعائیں ہیں, یا کچھ وظائف ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں, لیکن سب سے بڑا ذکر کیا ہے قرآن مجید جس کو الذکر کہہ رہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہ قرآن حکیم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں قرآن ہی بیان فرمایا کرتے تھے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بارے میں, یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اساسی منہاج ہے, یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت آیات, ویزکیہم, پھر ان کا تزکیہ, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب اور حکمت کی تعلیم. اور دیکھیے ظہر کی نماز کے اندر 4 رکعتیں ہیں اور جمعے میں کتنی ہے, 2 ہو جاتی. یہ 2 خطبے جو ہیں یہ دراصل قائم مقام ہے 2 رکعتوں کے, اور اس کا مقصد کیا ہے, وہ جیسے پہلے بیان ہوا ہے, ہفتہ وار تذکیر, یاد دہانی, نصیحت، اپنے سبق کو تازہ کرنا، اپنا آموختہ پختہ کرنا، یہ ہے اس کا اصل مقصد. لیکن بہرحال جب تک عرب کا معاملہ تھا وہاں تو جب گفتگو کی جاتی تھی یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھتے تھے اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے تھے. لیکن جب معاملہ باہر نکلا، عرب سے باہر دوسری اقوام جن کی زبان عربی نہیں تھی، پھر ایک مسئلہ پیش آیا. وہ جو کہا ہے کہ زبان یار منتر کی و منتر کی نمی دانا، پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سیدھی جا کر جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین یا بعد میں بھی جو رہے ہیں، تو بات عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی، بات سمجھ رہے تھے کیا کہا جا رہا ہے، کیا مفہوم ہے. لیکن جب غیر عرب اقوام کے اندر، عجمی اقوام کے اندر جب بات پہنچی، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، وہ جو تذکیر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. اور پھر اس کے لیے اپنی زبان کے اندر، جو بھی وہاں کی زبان تھی، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تذکیری گفتگو، جیسے ہوتا ہے اب یہاں پر، وہ یا تو خطبے کے اندر ہی اس کو گفتگو کو کر لیا جاتا ہے، یا پہلے علیحدہ سے اس گفتگو کو، تاکہ جو وہ تذکیر کا مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے، ورنہ تو ایک فارمیلٹی رہ جاتی ہے. اور یہی ہو چکا ہے، تو جو کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے تو باقی نہیں. وہ اللہ کا تقویٰ، وہ اللہ کی طرف رجوع، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے. اور جمعے کے لیے بھی اس وقت پہنچا جاتا ہے کہ بالکل وہ بمشکل اس کو پورا کیا جاتا ہے. وہ جو تذکیر، جو اس کا اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے جمعے کی عبادت جو ہے وہ دی گئی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. اور خصوصاً جب سے یہ معاملہ ہوا ہے، جمعے کی چھٹی ختم کی گئی ہے، اب تو جس طرح بھاگم بھاگ جمعہ ادا کیا جاتا ہے، فاسٹ ٹریک پر جمعہ یوں کہیے کہ ادا کیا جاتا ہے، وہ دکان سے اٹھے، جائے نماز اٹھائی، فوراً جہاں جگہ ملی، چاہے صف میں ہیں نہیں ہیں، الٹی سیدھی صف ہے، وہ جگہ کیسی ہے، بالکل اینڈ پر پہنچے، وہ کہیں باہر بعض اوقات نالی کے کنارے پر، اور بعض اوقات کس طرح سے ادا کر کے، اور ایک رسم ہے جو پوری کر کر اور جا کر پھر وہیں بیٹھ جاتے، وہ مقصد جو ہے وہ ہم نے فوت کر دیا. تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن، یعنی ہفتے کے اندر جو بھی حالات ہیں، انسان کے دل پر گرد آ جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ان هذه القلوب تفدو كما يفدو الحديد اذا اصابه الماء، بنی آدم کے قلوب کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی پڑنے سے. پوچھا گیا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اس کو سائیکل کرنے کا، اس کو پالش کرنے کا، یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذات کو جو توڑنے والی ہے، وہ جو گڑا ہے اس کو اپنے تصور میں لاؤ، کتنا پال پوس رہے ہیں اس جسم کو، اور پھر یہ کیڑوں کی اور بچھوں اور سانپوں کی خوراک بنے گا، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اور قرآن کی تلاوت، وہ جو زنگ لگ جاتا ہے، وہ ہفتے بھر کا زنگ اس طریقے سے دنیا دور ہوگا. یہ دنیا کی محبت، کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تم عاجلہ اس دنیا کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، بھولی ہوئی ہے آخرت، ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں، پوری پوری پلاننگ بنا لیتے ہیں، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں والی بات. لیکن اس میں کہیں موت کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، بس کرتے ہی جا رہے ہیں، یہ طول عمل جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس میں. لیکن کہیں پر بھی ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہ ہم نے مرنا بھی ہے، مر گئے تو کیا ہوگا، وہ کہیں پر بھی ہمارے پورے پلانر میں اس کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اس کا کہیں پر ذکر نہیں ہے. تو یہ ہے جمعے کے دن قرآن کے ذریعے یہ جو زنگ ہے اس کو اتارا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر جمعے کے اندر جو تذکیری گفتگو ہے جیسے پہلے بھی آیا یذکر الناس لوگوں کو تذکیر کرتے تھے نصیحت کرتے تھے. حضرت ام حشام روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیکھی جسے آپ ممبر پر ہر خطبے میں تلاوت کرتے تھے. یعنی اتنا آپ ہر اس کے اندر بھی تذکیری گفتگو ہے سارے احوال قیامت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے اور فرماتی ہیں کہ میں نے سن سن کر اس پوری تین رکوعوں پر مشتمل ہے وہ سورت, بہت چھوٹی سورت نہیں ہے, 26ویں پارے کی سورت ہے, تین رکوع ہیں اس کے اندر. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کر یاد کر لیا. یہ ہے اصل میں جمعے کا مقصد, یہ ہے خطبے کا مقصد. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو رکعت کے جو قائم مقام ہے جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں قرآن حکیم پڑھتے تھے اور نصیحت کرتے تھے. تو اصل مقصد جمعہ جو ہے وہ تذکیر ہے, وہ یاد دہانی ہے, وہ نصیحت ہے جو ہمیں حاصل کرنا. بدقسمتی سے یہ دو طرفہ معاملہ ہے, جمعے کے خطبے کے اندر قرآن کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, سیاسی گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پر وہ فرقہ وارانہ اور مسلکی گفتگو ہے اور وہ اس حد تک بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یا تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں یا بس سرحد تک تو پہنچا دیا جاتا ہے کفر کے سرحد تک, یا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کہیں قصے کہانیاں ہیں کہیں اور اس قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. نہیں کیا جاتا تو قرآن بیان نہیں کیا جاتا. اور دوسری طرف وہ معاملہ بھی ہے, خطیب بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ دیواروں ہی سے اکثر و بیشتر خطاب کر رہا ہوتا ہے, لوگ بالکل آخر میں اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب وہ اپنی گفتگو ختم کر کے اور جب اذان ثانی دی جاتی ہے اس وقت لوگ پہنچتے ہیں اور بمشکل وہ جمعے کے اندر شریک ہوتے ہیں. تو وہ جو بہرحال رسم تو رہ جاتی ہے, جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ روح اس میں سے ختم ہو جاتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ ادا کر لیا. اور یہی چیز ہے کہ اس کے اثرات بھی ہم پر نہیں ہوتے, ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں, ہم نے تو اس جمعے سے کچھ اخذ ہی نہیں کیا, ہم نے تو اس جمعے سے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. ایک چلت پھرت ہے جو ہم نے کر لیا, نماز کے لیے فوراً پہنچے ادا کی اور واپس آ کر اپنی ملازمت اپنا کاروبار یا جو بھی ہمارا کوئی ہے اس کے اندر ہم مشغول ہو. یہ چیز ہے اس جمعے کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جو کیفیت ہے وہ بھی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوتے, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لشکر سے ان الفاظ میں ڈرا رہے ہیں کہ دشمن کا لشکر تم کو صبح کے وقت لوٹ لے گا یا تم کو شام کے وقت لوٹ لے گا. اور فرماتے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے, اور یہ کہہ کر درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی باہم ملا دیتے, یعنی اس طرح سے بالکل پیوست. ظاہر ہے آپ خاتم النبیین ہے, خاتم المرسلین ہے, اب آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, اب تو قیامت ہی آئے گی. یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا کہ جس قدر ان دونوں انگلیوں کے درمیان فرق ہے اتنا ہی فرق مجھ میں اور قیامت میں, یعنی اب قیامت آن لگی ہے, اب اس کے کوئی زیادہ اور بہرحال اب 1440 چل رہا ہے, اب مزید اتنا عرصہ جو ہے اس میں بھی گزر چکا, تو اب قیامت کتنی دور رہ گئی. اور ویسے تو ہر شخص کی قیامت اسی وقت ہو گئی جب وہ اس کی موت آ گئی. ارباب ستم سے بس اتنی ہی گزارش ہے میری, دنیا سے قیامت دور سہی دنیا کی قیامت دور نہیں, من مات فقط قامت قیامته, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جس کی موت واقع ہو گئی اس کے لیے تو اسی وقت قیامت کھڑی ہو گئی, اس کا اعمال نامہ تو بند ہو گیا, اس کا وہ دفتر جو ہے وہ تو بند ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ خطبے کے کچھ آداب ہیں اور میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی سے بیٹھے, متوجہ ہو کر بیٹھے, پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھے, پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنے. اور جتنا قریب ہو کر بیٹھ سکے اتنا ہی بہتر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اینڈ پر آئے اور پھر پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے وہ آگے آنے کی کوشش کرے, اس سے منع کیا گیا. ہاں اس کا یہ جب پہلے آئے گا تو لازمی طور پر انسان آگے آ کر بیٹھے گا, اس میں پھر پیچھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے وقت حاضر رہو اور امام سے قریب بیٹھا کرو, اس لیے کہ آدمی جس قدر نیکیوں سے دور ہوتا ہے اسی قدر وہ جنت سے پیچھے رہتا ہے, حالانکہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوتا ہے لیکن تاخیر سے داخل ہوتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھ والوں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے بھی لغو کام کیا, اتنی خاموشی بالکل, تاکہ جب گفتگو ہو رہی ہے جب انسان کسی بات میں کسی طرف توجہ کرتا ہے کسی دوسرے کی طرف تو لازماً دوسرے لوگوں کی توجہ بھی اس طرف ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ ایک یعنی انٹرپشن والا معاملہ ہو جاتا ہے. پورے انہماک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ خطبے کو سنا جائے اور اصل مقصد جو مقصد تذکیر ہے وہ حاصل ہو جائے. آگے فرمایا وَذَرُ الْبَيْعِ, اور کاروبار کو چھوڑ دو. آزان ہو جائے اب کاروبار چھوڑ کر جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے اس طرف آ جاؤ, جمعے کی طرف آ جاؤ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کا جو اجر ہے جو ثواب ہے جو ملے گا تمہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے دن نہائے پھر جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے, پھر تیل یا جو خوشبو گھر پر میسر ہو لگائے, پھر گھر سے نماز کو نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان مسجد میں گھس کر نہ بیٹھے, مطلب یہ کسی کو تکلیف نہ دے, جگہ نہیں ہے لیکن گھس رہا ہے خامخا بیچ کی, پھر جس قدر اللہ نے اس پر نماز فرض کی ہے پڑھے, پھر جب امام خطبہ دے تو بالکل خاموشی کے ساتھ اسے سنے, تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کیے ہوتے. بہرحال کبائر تو وہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوں گے, اور اس کے اندر بھی حقوق العباد جو ہیں وہ تو جب تک معاف نہیں کروائیں گے وہ نہیں ہوں گے, لیکن صغیرہ گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی ہے تمہارے حق میں بہتر. آگے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ, پھر جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض, تو زمین میں پھیل جاؤ. یہود کے ہاں جو سبت ہفتے کا دن تھا وہ پورا دن جو ہے ان کے لیے ممانعت تھی, کسی قسم کا کاروبار کرنا وہ حرام تھا ان کے اندر, اور کسی کام میں مشغول ہونا, سارا دن جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول رہیں گے. ہمیں اجازت دی گئے, ہمارے لیے یسر اور آسانی کا معاملہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کے فضل یعنی اس کا رزق تلاش کرو. یہ جو ہے اللہ کا رزق, یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے جو بھی ہمیں مل جاتا ہے. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ کثرت ذکر جو ہے جیسے پہلے بھی ذکر آیا, اس کے اندر تسبیح تحلیل تکبیر یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی غلط کام نہ کیا جائے, جھوٹ نہ بولا جائے, وعدہ خلافی نہ کی جائے, امانت میں خیانت نہ کی جائے, کسی قسم کا کوئی غلط معاملہ نہ کیا جائے, اپنے تمام امور اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کیا جائے, تو یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے مترادف ہے. وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے, استحضار اللہ فی القلب, وہ استحضار ہے اللہ تعالی کا. ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں نہیں مارتے, جھوٹ بول سکتے ہیں, کو منافع حاصل کر سکتے ہیں نہیں کرتے, کیوں نہیں کر رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اگر دل کے اندر چیز موجود ہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ تمام مسائل کا حل ہے. اللہ کا خوف اگر نہ ہو کچھ بھی کر لیجئے, کرنے والے کر جاتے, کیا کیا طریقے اختیار نہیں کیے جاتے اس کے, اور کہتے ہیں یہ کر لینا, کرنے والے اپنا کام کر. ہاں ایک چیز ہے اللہ کا خوف, تمام راستے کھلے ہوں گے پھر بھی انسان اس راستے پر نہیں جائے گا اگر خوف خدا ہو. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی دیکھی تجارت یا کھیل تماشا, انفضوا إِلَيْهَا, تو وہ اس کی طرف چلے گئے, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا. یہ ایک واقعہ ہے دور نبوی کا. ابتدا میں عیدین کے معمول کی طرح جمعے کی کبھی تھا کہ پہلے نماز ادا کی جاتی تھی اور بعد میں خطبہ جمعہ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, آپ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے, تذکیر کر رہے تھے قرآن مجید کے ذریعے سے, عین اس وقت گھنٹیاں بجی, جس سے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے. اس وقت قحط کا ماحول تھا, شدید قلت تھی اشیاء خورد و نوش کی, تو لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اصل چیز نماز تو ہم نے ادا کر لی ہے, اب ٹھیک ہے ہم جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عیدین کے خطبے کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھ کر چل دیتے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اصل چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے جو ادا ہو گئی. یا فرمایا جا رہا ہے نہیں, یہ خطبہ جو ہے یہ ضروری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور تم جا رہے ہو. فرمایا کہ یہ وہ لوگ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا, قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, جو کچھ اللہ کے پاس ہے کہہ دیجئے, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے. یہ اس حوالے سے بھی اور عمومی بھی ہے, جمعے کی نماز کو چھوڑ کر اپنی تجارت کے اندر مشغول ہے یا کسی کھیل تماشے کے اندر, کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے, کرکٹ میچ لگا ہوا ہے, اب وہ بالکل یہ بال دیکھ لیں اور یہ بال دیکھ لیں اور یہ فلاں کی بیٹنگ ختم ہو جائے اور فلاں کا معاملہ ختم ہو جائے, اس طرح سے کرتے 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 بالکل اینڈ پر پہنچ رہے. اصل چیز کیا ہے, ہم کتنی کمائی حاصل کر دیں گے؟ وہ گاہک تو اس وقت ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح فجر کا وقت ہوتا ہے اور نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. کیسے شیطان تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے, جمعے کا وقت ہوگا گاہک آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے اصل میں انسان کا امتحان ہے. وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تو ہم سے کب پیار ہے ہاں یہ تجارت تمہیں پیاری ہے. یا کھیل تماشا, کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ لیا, ہمیں کیا ملتا ہے؟ خواہ مخواہ چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں, جن کو ملنا ہے ان کو مل جاتا ہے. کہتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, خواہ مخواہ لوگ اچھل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, دنگا فساد ہو جاتے ہیں ان باتوں پر. تو کھیل تماشا اس سے کیا حاصل ہوگا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, اور واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے دے دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج, راستے بنا دیتا ہے. ہمارا تو چھوٹا سا ذہن ہے, وہ اپنی دکان سے آگے نہیں بڑھتے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بیماریاں دور کر دی ہوں جہاں ہمارا خرچہ ہونا ہے, کوئی آفت دور کر دی ہو, کوئی اور معاملہ دور کر دیا ہو, کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق پہنچا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا, کہ مجھے یہاں سے بھی مل جائے گا. اس لیے اس رزق کے پیچھے, اس کے پیچھے پڑ کر اللہ کو مت چھوڑو. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِ, اللہ بہترین رزق دینے والا. یہ ہے جمعہ کا نظام, اس کے احکام, اس کی حکمت, اس کا فلسفہ, اس کا مقصد, جو اس دوسرے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع اور تین آیات کے اندر 9, 10, 11 میں بیان فرمایا گیا. اور اس میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے, جمعے کے دن تو انسان طے کر لے کہ آج میری سب سے اہم پرائیورٹی جو ہے, ترجیح اول جو ہے, وہ یہ جمعہ ہے. اور جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے اس طرح کرو, اول وقت میں آ کر قریب ہو کر بیٹھے, پورا وہ جو تذکیر بالقرآن ہے جو اصل میں قائم مقام ہے وہ 2 رکعتوں کا, وہ دو خطبے دو رکعتوں کا قائم مقام ہے، وہ سنیں، آرام سے نماز جمعہ ادا کریں۔ یہ ہے اصل جو ہونا چاہیے اور یہی مطلوب ہے، اور اسی سے پھر ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ ہمارے اندر جب تبدیلی آئے گی تو خارج میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔